الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل
على محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طلبة
اللهم صل على محمد وآله.
سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو سید اکبر پیغمبر اعظم علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی ولادت و سعادت مبارک ہو.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اور اس کے بعد اب ہماری گفتگو تقریباً میں تو اسی نیت سے تھا کہ آج میں اس کو وائنڈ اپ کر دوں، لیکن اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ایک دو نشستیں اس کی اور آگے بڑھائی جائیں تو اس عنوان سے پھر ہم جو اب تک ہم نے گفتگو کی اس میں مزید تفصیل میں جا سکتے ہیں. تو اسی نقطۂ نظر کے تحت کل جو میں نے دو اسماء کا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، ایک اسم الہی تھا نور اور دوسرا تھا ولی، تو اب ہم اس کی تھوڑی تفصیل کی طرف چلے جاتے ہیں. نور کے حوالے سے آپ کے سامنے جو آیتیں ہیں، کل کی گفتگو کا میں تھوڑا سا اعادہ کر دوں کہ ہم نے آیہ نور کے حوالے سے بات کی تھی، اور ہمارے سامنے آیہ نور میں ایک بڑا عجیب انداز بیان خداوند کریم کے سامنے آیا تھا کہ پروردگار ایک طرف تو یہ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا نور اللہ سے ہے، یا آسمان اور زمین اللہ کے نور سے روشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اس نور کی کیفیت کو نہیں بیان کرتا بلکہ اس نور کی ایک مثل کو بیان کرتا، انہیں اس کی ایک ایگزامپل کو بیان کرتا ہے، اس کے ایک وصف کو بیان کرتا ہے. انہیں خدا اس، یا یوں کہیے کہ خدا اس مثل کے ذریعے سے، اس وصف کے ذریعے سے اپنے نور کی حقیقت کو سمجھانا چاہ رہا ہے، اور اس نور کی جو مثال خدا نے بیان کی مثل نور ہی، وہ بالکل مثال ایسی ہے کہ جس سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ نور کسی مخلوق میں ہی پایا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا مشکات، مصباح، زجاجہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ مخلوقات کی مثال ہے. یعنی کہ خدا کا نور کہاں پر پایا جاتا ہے؟ کسی مخلوق میں. جیسا میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا صدر الدین شیرازی ملا صدرہ میں، جو انہوں نے جو اس کی تفسیر میں لکھا ہے، اور یقیناً انہوں نے بھی انہیں روایتوں کے حوالے سے ہی بات کی ہوگی کہ یہ نور حقیقتاً کیا چیز ہے. یہ نور کیا چیز ہے؟ یہ نور جو ہے ان سینوں میں پایا جاتا ہے جو سینے اللہ کے منتخب بندوں کے ہیں، ان کے قلوب، اور اس میں ان کو باقاعدہ جو التزام کیا پروردگار نے کہ پہلے مشکات کا، یعنی کہ تاپ کا ذکر کیا. جیسے آپ اس چیز پہ غور کریں گے، اگر آپ ایک چراغ ہے اس کو یوں ہی رکھتے ہیں، کہیں بھی رکھتے ہیں، ایک چراغ ہے قندیل میں ہے، لیکن اگر وہ یوں ہی کہیں رکھ دیا جائے تو وہ محفوظ نہیں رہے گا، یعنی کسی کی ٹھوکر سے گر سکتا ہے مثال کے طور پر، تیز ہواؤں سے بج سکتا ہے، لیکن اس چراغ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا بنایا جاتا ہے؟ یعنی دیکھیں، ایک چراغ کی حفاظت کے لیے قندیل کا شیشہ، اور اس قندیل کی حفاظت کے لیے تاپچہ، اور وہ اتنا بلند ہے، یعنی کہ وہ چراغ جو ہے وہ اتنا بلند ہے کہ اگر تم اس کی طرف نظر کرتے ہو تو تمہیں ایک چمکتے ہوئے تارے کی مانے نظر آتا ہے. یہ کس کی کیفیت ہے؟ پیغمبر کے سینہ اور اس کے اندر موجود قلب اور اس کے اندر موجود قرآن کی. کیونکہ یہ ایک بات بالکل اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی جو بھی کرامت ہے وہ قرآن کے ساتھ، یعنی پیغمبر اکرم کی کرامت بہمراہ ہے قرآن، اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، دو بالکل ایک جڑی ہوئی ایک چیز. کہ خدا نے حضور کو کیا دیا؟ قرآن دیا، اور جو کچھ بھی علوم ہیں وہ پیغمبر اکرم کے لیے وہ قرآن سے ہی عقل ہوتے ہیں. ہمیں اور آپ کو اگرچہ سمجھ میں نہ آئے، وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو قرآن میں وہ باتیں نہ سمجھ میں آئیں، لیکن حضور کے لیے جتنے علوم ہیں وہ قرآن سے اخذ ہونے والے. تو یہ جو ایک صلوات تو یہ جو قلب پیغمبر ہے اس میں جو نور روشن ہے نور قرآنی نور الہامی اس نور کی کوئی سورس بھی ہے کہیں سے آ رہا ہے ہاں یہ شجر مبارکہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے یعنی کسی کی طرف اس کا جھکاؤ نہیں ہے بلکہ پوری اقامت کے ساتھ یہ آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے یہ کس سے روشن ہوتا ہے رومن زیتون یعنی اس کے مثال ہے کہ یہ سرچشمہ وحی ہے کہ پیغمبر کے قلب میں جو نور الہی معجزن ہے وہ سرچشمہ وحی کے روغن سے روشن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ خدا نے یہ بھی بیان فرمایا کہ دور سے دیکھنے والا شاید یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی آگ ہے جو بھڑکنے والی ہے لیکن حقیقتاً یہ آگ نہیں ہے بلکہ یہ نور نعلا نور ہے نور پر نور ہے کہ جو ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی شعلہ بڑھ رہا ہے تو یعنی اس چیز کو یاد رکھیے گا میں اس بنیاد پر آگے بڑھوں گا نور کے حوالے سے اپنی گفتگو کو اس بنیاد پر آگے بڑھاؤں گا کہ خدا کا نور جس سے آسمان اور زمین روشن ہے لیکن اس نور کو اگر دیکھنا ہے تو کہاں ملے گا وہ نور قلب پیغمبر یعنی اس کی مثل اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ نور جس نے آسمانوں اور زمین کو روشن کیا ہوا ہے اس نور کی مثل دیکھنا چاہتے ہو تو کیا دیکھو قلب پیغمبر کہ جو نور ہے قرآن سے روشن یہ آیت کا متن بالکل واضح ہے کہ خدا اپنے نور کو نہیں ڈیفائن کر رہا ہے بلکہ نور کی مثل کو ڈیفائن کر رہا ہے ٹھیک ہے نا خدا نے جب کہا کہ اللہ نور السماوات والارض تو اس نور کی کیفیت نہیں بیان کی بلکہ اگلا ٹکڑا کیا ہے مفعول نور ہے اس نور کی مثل کیا ہے کہ جیسے مشکات اور اس میں مصباح اور زجاجہ اور پھر مثال اس نقطے کو یاد رکھیے اس سے اگلی بات کیا ہم نے کی تھی کہ یہ نور کا جو سلسلہ ہے یہ پیغمبر اکرم کی شخصیت تک رکتا نہیں ہے یعنی اللہ کا نور جو ہر شے کو اس کی شناخت اور اس کا تشخص عطا کرتا ہے یعنی ہر شے بغیر نور کے اندھیرے میں قابل رؤیت نہیں ہے اگر اس پہ نور نہ پڑے تو وہ اس کی شکل شباہت شخصیت کو بھی نظر آنے والے تو یہ نور روشن ہے قلب پیغمبر میں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ قلب پیغمبر پہ ختم ہو جاتا ہے بلکہ یہ نور قلب پیغمبر سے پورے عالم کو روشن ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وصول کرنے والا اس نور کے اور اپنے درمیان کوئی رکاوٹ نہ کھڑی ہو دے یہ ضروری ہے تو اب کچھ انسان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پیغمبر سے اس طریقے سے چسپاں کر دیا کہ کسی اعتبار سے ان کے اور حضور کے درمیان کوئی حجابات باقی نہیں رہے تو وہ نور جو قلب پیغمبر میں روشن ہے ان کے قلوب میں بھی اسی طریقے سے روشن ہو گیا کہ جیسے کہ وہ قلب پیغمبر کہ جو نفس پیغمبر ہے جو پیغمبر کے حقیقی اوصیہ اور جانشین تو یعنی یہ نور ایک کیا افیکٹ رکھتا ہے کنٹیجیس افیکٹ رکھتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا اس طریقے سے صرف یہ کس سے یہ نور رک جاتا ہے جو اس کے اور اپنے درمیان حجاب کھڑے کرتے کیونکہ نور کی ایک کوالٹی ایک صفت یہ ہے کہ اگر کوئی اوپیک آبجیکٹ بیچ میں آ جاتا ہے تو نور وہاں سے ریفلیکٹ ہو جاتا ہے یعنی نور آگے ٹریول کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر بیچ میں آپ کوئی اوپیک کا مطلب جس میں سے روشنی نہ گزر سکے یہ نور حسی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے تو اگر وہ سامنے آ جاتا ہے تو نور اس سے ریفلیکٹ ہو کے واپس آ جاتا ہے آگے نہیں آتا تو جس نے اس کے مقابلے میں رکاوٹ کھڑی کر دی اس تک تو نور نہیں پہنچ پایا لیکن باقی نور از خود جو بھی سامنے آتا ہے اس کی رینج میں سب کو روشن اور منور کرتا ہے یہ بات ذہن میں ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے اپنے استفادے کے لیے بھی یہ چار آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں نور کے حوالے سے ان کو دیکھ لیجئے اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے ایک بہت ہی حسین و جمیل کلمہ امام رضا علیہ السلام کا حسین و رحمیت کے حوالے سے اس پر انشاءاللہ آج اپنی بات ختم کریں گے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16، فجاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کیا چیز آئی؟ نور اور کتاب. اب یہاں پر بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد قرآن ہے، اگرچہ کہ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں خود قرآن کو بھی نور اور شفا اور اس قسم کے الفاظ سے یاد کیا گیا، لیکن جو متن کلام مجید ہے وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر نور آپ اس آیت میں قرآن کو مان لیں تو ریپیٹیشن ہو جائے گی بات، کیونکہ اگلا ٹکڑا خود کہہ رہا ہے کتاب مبین، تمہارے پاس خدا کی طرف سے کیا چیز آئی؟ نور اور کتاب مبین. تو جب کتاب مبین کو الگ سے معین کر کے بتایا جا رہا ہے تو اس سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نور اگرچہ کہ کتاب کی معیت میں ہے، کتاب کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن کتاب سے خارج میں کوئی الگ حقیقت کا، کسی الگ حقیقت. اور اسی چیز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر اکرم کو دو چیزیں عطا کی ہیں جن کی حقیقت واحد ہے. پیغمبر اکرم کو خدا نے دو نعمتیں عطا کی ہیں جن کی حقیقت، یعنی جن کی جڑ ایک ہے، دیکھنے میں وہ دو نظر آتے ہیں. ایک حقیقت کیا ہے جن کو پیغمبر اکرم نے انہی دو حقیقتوں سے روشناس کرایا اپنے اس دنیا سے جاتے ہوئے؟ کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. تو اس سے ہم اس آیت میں سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں پروردگار کی طرف سے آئی ہیں پیغمبر کے پاس، نور یعنی نور عترت اور کتاب مبین. اس آیت کا اگلا ٹکڑا بہت عجیب ہے، یہدی بہی اللہ، یہدی بہی، خدا کی طرف سے چیزیں کتنی آ رہی ہیں؟ دو، ایک نور اور ایک کتاب مبین. اور جب خدا ان کا ذکر کر رہا ہے تو واحد کے طور پہ ذکر کر رہا ہے، یہدی بہیما نہیں کہہ رہا. دو چیزیں ہیں کہ اصولاً یہ بات آنی چاہیے تھی کہ اللہ ہدایت کرتا ہے ان دونوں کے ذریعے سے، جو دو چیزیں نہیں، لیکن کہہ رہا ہے یہدی بہی اللہ، ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ. یعنی کہ نازل ہونے والی چیزیں خارج میں دو ہیں، حقیقت میں ایک ہے. یہدی بہی اللہ اس کے ذریعے سے، نہ کہ ان دونوں کے ذریعے سے. یہدی بہی اللہ من اتبع رضوانہ. اب یہ مسئلہ، یعنی جسے کہیں کہ یہ گیند ہمارے کورٹ میں آ گئی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے نور بھی بھیج دیا، کتاب مبین بھی نازل کر دی، ہدایت بھی رکھ دی، لیکن یہ ہدایت کا نور پہنچے گا اس تک جو اللہ کی رضوان کی اتباع ہے، یعنی جو رضوان الہی کی اتباع نہیں کرتا حقیقتاً اس کے اور ہدایت کے درمیان ایک حجاب قائم ہے. نور ہے لیکن اس قلب تک نہیں پہنچ سکتا یا پہنچ پاتا. کس قلب تک؟ جو رضوان خدا کی اتباع نہ کرے. رضوان خدا آسان الفاظ میں سمجھ لیجیے کہ جو اللہ کی مرضی کی پرواہ نہ کرے، یعنی جو کچھ خدا کی مرضی ہے، جو کچھ خدا کی رضا ہے، جو کچھ خدا کی منشا ہے، اس کی پرواہ نہ کرے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، ایک یہ کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، جو چاہے کرے. تو جو خدا کی رضوان کی اتباع کرتا ہے، یعنی اس کی پیروی کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں امپورٹنس اور اہمیت دیتا ہے، اس تک یہ نور ہدایت پہنچ جاتا ہے. تو یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ ہدایت بذات خود ایک نور ہے. اور جیسے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ نور ٹریول کرتا ہے ایک اپنے اصل سے آگے تک، جس طریقے سے یہ بلب کا نور ہے، یہ جب تک سامنے رکاوٹ نہیں آ جاتی یا اس کی اپنی شدت میں ذوق نہیں پیدا ہو جاتا، اس وقت تک یہ نور آگے بڑھتا رہتا ہے اور ہر چیز جو اس کے رستے میں آتی ہے اس کو روشن کر دیتا ہے. نور خدا کی صفت یہ ہے کہ نور خدا میں ذوق نہیں پیدا ہوتا. جیسے یہ نور حسی ہے نا، حسی اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ہمارے سینسز اس کو درک کر سکتے ہیں، پا سکتے ہیں. لیکن اس نور کی بھی آپ کیفیت کو دیکھیں کہ اس نور کو جو فلسفے کی اصطلاح میں نے آپ سے کہا تھا بسیط، یہ نور بسیط ہے. یعنی کیا مطلب؟ بسیط کون سی شے ہوتی ہے؟ جس کے اجزاء نہ کیے جا سکیں، جس کی ترکیب و تحلیل نہ ممکن ہو. یعنی سمپل ریالٹی کہ ایک چیز ہے، ایک چیز ہے، لیکن آپ یہ نہیں اس کو کہہ سکتے کہ یہ فلاں چیز ہے، اس کے یہ کمپوننٹس ہیں. جیسے پانی ہے، مثال کے طور پر پانی حقیقت بسیط نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پانی کے اجزاء کیے جا سکتے ہیں، پانی کو ہائیڈروجن اور آکسیجن میں توڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، حقیقت بسیط کیا ہے؟ کہ جو ایک حقیقت موجود ہے، ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن نہ اس کی ترکیب ہے نہ اس کا تجزیہ ہے. کہ روشنی کی وجہ سے، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں، نہ کہ خود روشنی کو دیکھتے ہیں، روشنی کو ہم محسوس بھی نہیں کرتے. یہ بات درست ہے؟ یعنی آپ سوائے آنکھ کے، آنکھ پر جو ہماری روشنی کا اثر پڑتا ہے، اپنے اعضاء و جوارے سے اس کے وزن کو نہیں محسوس کرتے. جیسے کہ جب ہوا چلتی ہے مثال کے طور پر، تو ہوا کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایک چیز ہے، اگرچہ کہ نظر نہیں آ رہی لیکن میرے جسم سے ٹکرا رہی ہے. لیکن روشنی کی شدت آپ جتنی بڑھاتے چلے جائیں، کوئی چیز آپ کو اپنے جسم پہ لگتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی، اس کو صرف ہماری آنکھ سینس کر سکتی ہے. بس تو روشنی کا نہ اجزاء ہے نہ روشنی کی کوئی ترکیب ہے نور کی. اور یہ نور کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یہ بھی مطلب سائنس کے اپنے کچھ باتیں ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اس کا بھی نہیں پتا. سائنس بس اتنی سی بات کہتی ہے کہ ایٹم کے اندر جب آپ اس کو انرجی سپلائی کریں اور الیکٹرونز ہائر آربٹ میں چلے جائیں اور ہائر آربٹ سے لوور آربٹ میں فال کریں، تو وہ ریڈیشنز ایمٹ کرتے ہیں، اور ان ریڈیشنز میں سے ایک ریڈیشن یہ لائٹ ہے. یہ بات کی جاتی ہے، لیکن اصلاً کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو نہیں پتا. تو یہ نور ظاہری کے بھی اگر آپ صفات پہ غور کریں، تو اس سے ہمیں کچھ نور حقیقی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. کہ جس طریقے سے نور ظاہری کو بھی اجزاء اور ترکیب اس کی بیان نہیں کی جا سکتی، جے جا کے کہ نور حقیقی، یعنی لائٹ کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیزوں سے مل کے بنی ہے، اس کو فلاں کمپوننٹس میں بریک اپ کیا جا سکتا ہے، اس کا وزن کیا جا سکتا ہے، اس کو ناپا جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. بلکہ یہ صرف بیسیکلی ایک سینسیشن کریٹ کرتی ہے، جسے ہماری آنکھ میں موجود جو سیلز ہیں وہ اس کو محسوس کر لیں. بس اس کے علاوہ روشنی کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہ کیا چیز. تو باہر یہ ہم اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ روشنی یا نور. اچھا دوسری ہے کون سی؟ ایک سورہ مائدہ، سورہ مائدہ. اب آگے جو تین آیتیں ہیں وہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پروردگار کی نظر میں ہدایت، قرآن، پیغمبر، انسان کی ترقی، انسان کے اندر پائی جانے والی بہتری، ان سب چیزوں کو خدا نے کس سے تعبیر کیا ہے؟ نور سے. ابھی پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی سورہ مائدہ میں، اس میں خدا نے نور بنیادی طور پر کیا چیز ہے؟ ہدایت. چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، چاہے اہل بیت کی صورت ہو، نور بمعنی ہدایت. اور کیوں ہدایت؟ کہ ہدایت از خود روشن ہے، اور جس قلب پہ داخل ہو جاتی ہے اس کو بھی روشن کر دیتی ہے. نور کی تعریف یہی کہ نور وہ ہے کہ جسے دوسری چیز روشن نہیں کرتی، وہ خود روشن ہوتا ہے، اور جس سے وابستہ ہو جائے اس کو بھی روشن کر دیتا ہے. اب اگلی تین آیتوں میں دیکھیے، سورہ انعام آیت 122، اومن کان میتن، کیا وہ جو میت یعنی مردہ تھا، فاحییناہ اور پھر ہم نے اس کو حیات دی، وجعلنا له نورا اور اس کے لیے نور قرار دیا. یعنی انسان کی حیات حقیقی اس کے قلب کا نورانی ہونا، اور انسان کی موت اس کے قلب کا نور سے فاقد ہونا یا تاریخ ہونا. اب نور آپ پیچھے دیکھ چکے ہیں نا کہ نور کیا چیز ہے. نور وہ حقیقت ہے کہ جو پروردگار نے اپنے پیغمبر پہ نازل فرمایا. پچھلی آیت میں سورہ مائدہ کی ہم نے دیکھا کہ نور اس حقیقت کا نام ہے کہ جو خدا نے اپنے پیغمبر پہ نازل فرمایا, اور اس نور کے دو شعبے ہیں, یا وہ قرآن کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے یا پیغمبر اکرم کی اطرت اور اہل بیت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ جن کو خدا نے طاہر و مطہر کر رکھا ہے. نور حقیقتاً ان دو جگہوں پر ہے, اور باقی کسی جگہ پر نور پایا جاتا ہے تو وہ ان دو کے وسیلے سے ہوتا ہے. ان دو میں نورانیت کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے ہے کہ جس کا پھل مصباح ہے اور جس کا سینہ مشکات ہے, اور جسے سرچشمہ وحی کا روغن نور علی نور کی کیفیت عطا جاتا ہے. اس کی وجہ سے یہ دو نورانیتیں, ایک کا نام ہے کتاب مبین, ایک نور اطرت و اہل بیت. یہ سلسلہ یعنی کہ یہ دو انوار جو ہیں یہ اس سے براہ راست بلا واسطہ متصل ہیں اس مسئل نور سے. ترتیب سمجھ میں آتی جا رہی ہے؟ یعنی آیا نور سے ہم نے بات کی ابتدا کی تھی کہ وہ نور کی مثل جو ہے وہ قلب پیغمبر, خدا کے نور کی مثل قلب پیغمبر. اور کچھ قلوب ایسے ہیں, کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جو اس سے بلا واسطہ متصل ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ نور اہل بیت ہے اور کتاب مبین ہے. اب اس سے آگے نور کا سلسلہ کیسے بڑھتا ہے؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں, یعنی کہ نور خود قلب پیغمبر, پھر قرآن اور اہل بیت, اور اس کے آگے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان جو تکاثر میں غرق ہے, یہ انسان جو اپنی شہوات کی پیروی میں مصروف ہے, یہ کیا ہے؟ یہ حقیقتاً چلتی پھرتی لاش, یہ زندہ نہیں ہے. یہ زندہ نہیں کہہ سکتے. ابو من کانا میتن, یا اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کسی مردے کو زندہ کر رہا ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جو ابھی اس حالت میں چل پھر رہا ہے کہ اس کا قلب نور ہدایت سے محروم ہے, یہ میت ہے, یہ زندہ انسان نہیں. فَأَحْيَيْنَا هُ, اور اس کے مردہ ہو جانے کے بعد ہم نے اس کو حیات دی. اور حیات کیسے دی؟ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا, ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا. اور وہ آئے نور کے آخر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کے لیے اللہ نور نہ قرار دے فَمَا لَهُ مِن نُورًا. اور یہی وہ بات ہے کہ جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کی وجہ سے, یعنی ان باتوں کو جب انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ میں یہ احساس اور شعور و آگہی تو پیدا کر سکتا ہوں کہ یہ ہے کیا, لیکن اس کو حاصل خود سے نہیں کر سکتا, یہ ہمیشہ کسی کی عطا ہوتی ہے. اس کو انشاءاللہ اور آگے آپ واضح کریں. یعنی کہ ان سب کو دیکھیں, ذہن میں رکھیں کہ آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. اس کمی کا احساس, اس درد کا, اس کرب کا احساس کہ میں اس نور سے محروم ہوں, لیکن نور کو پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے شفاعت چاہیے ہوگی, مجھے مغفرت چاہیے ہوگی. شفاعت یعنی جو نورانی ہے وہ اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھ دے, اور جو حقیقت نور ہے وہ مجھے اپنے دامن کرم میں سمیٹ لے. اس سے یہ نورانیت ٹریول کرتی ہے. اس طریقے سے کس طریقے سے؟ بذریعہ شفاعت اور بذریعہ مغفرت. تو جو مردہ ہے پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے نور قرار دیا کہ یمشی بہی فی الناس, کہ وہ اس نور کو لے کر انسانوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. اور جب قلب میں یہ نور پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اسے پھر انسانوں کی شہوت پرستی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی انسانوں کے جو مسائل ہیں کہ جو ان کے اندر خرابیاں ہیں, برائیاں ہیں, جس کی وجہ سے ہم جیسے لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں, جس کے قلب میں خدا نورانیت کو پیدا کر دیتا ہے, نور جس کے لیے قرار دیتا ہے, وہ انسانوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے سکون سے, اور جہاں تک اس کے لیے جہاں تک ممکن ہوتا ہے اپنے ذریعے سے پھر دوسروں کو بھی نورانی کرتا ہے. یہ ہم جیسے لوگ کہ جو بیچارے خود ہی تاریخ ہیں, زبردستی اپنے اندر کچھ روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں یہ زیادہ بہت محسوس ہو رہا ہے کہ دوسرے انسانوں کی خرابی ہمیں اپنے اوپر آتی ہوئی لگ رہی ہوتی ہے. لیکن حقیقتاً جس کے قلب میں خدا نور کو روشن کر دیتا ہے وہ انسانوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے, لیکن اس کے لیے مسئلہ اور پریشانی اور دشواری ہے. تیسری آیت, تیسری اور چوتھی آیت پہ تھوڑا سا میں گزارش کروں گا کہ زیادہ غور کریں. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 12, اور اس آیت کا تھوڑا سا میں سیاق و سباق بھی آپ کو سنا دوں. یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یوم, یہ کون سا یوم ہے؟ یوم قیامت, یوم حشر. یوم تر المؤمنین والمؤمنات, اس دن تم دیکھو گے کنہیں؟ مؤمنین اور مؤمنات کو. یسع نورہم, کہ ان کا نور چل رہا ہوگا, دوڑ رہا ہوگا ان کے ساتھ, ان کا نور. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ مومن خود اپنا نور رکھتا ہے, اور یہ نور اسے کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ وہی اسی ذریعے سے. چین آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اصل نور خدا کا ہے, اللہ نور السماوات والارض. اس نور کی مثل کیا ہے؟ وہ جس کا سینہ مشکات ہے اور قلب مصباح ہے. اس نور کے ساتھ بلا واسطہ متصل دو حقیقتیں ہیں, ایک کا نام قرآن ہے, ایک کا نام اہل بیت ہے, اور وہاں سے پھر یہ نورانیت کا سلسلہ آگے چلتا ہے, اور رکتا صرف وہاں پر ہے کہ جو اس نور کے رستے میں رکاوٹ کھڑی کرے, ورنہ بے ذاتے ہی کے نفس ہی نور کا کام روشن کرتا ہے. یعنی جیسے یہ روشنی ہے, آپ یہ سمجھ لیں کہ اس نور کو کچھ نہ کرنا پڑتا ہے اضافی کام, اور نہ ایسا ہے کہ یہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرتا ہے. جو بھی نور یا روشنی ہے اس کا کام صرف روشن کرنا ہے, اور کوئی دوسرا کام نہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کی فطرت ہے, یہ اس کی حقیقت ہے. نور کی فطرت کیا ہے؟ روشنی پھیلانا, نورانی کرنا. تو اس دن جب تم دیکھو گے مؤمنین و مؤمنات کا, کہ جب دوڑ رہا ہوگا ان کا نور, اس لفظ پہ خاص طور سے بات کیجیے گا, نور و ہم, یعنی ہر مؤمن اور ہر مؤمنہ کا اپنا نور ہوتا ہے. اور اس چیز کو آج جوادی عملی نے ایک نقطہ اسی زمن میں بیان فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت بھی کہتی ہے کہ قیامت میں جتنے بھی ستارے اور سیارے ہیں, سورج ہیں, وہ سب ختم ہو جائیں گے. اتنا شمس کبرت, یعنی کیا مطلب؟ کہ جب سورج اندھا ہو جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے اتنا شمس کبرت, جب سورج اندھا ہو جائے گا. وہ اتنا نجوم ان کا درخت, جب ستارے پیس ڈالے جائیں, جیسے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بلب, آپ اس کو پیس کے چوک کر رہے ہیں. تو انہیں فرمایا کہ جب نہ قمر ہے, وہ قمر تو روشنی سورج سے ہوتا ہے, تو جب سورج اندھا ہو جائے اور ستارے پیس ڈالے جائیں تو بہشت میں کون سی چیز روشن کرے گی؟ تو وہ فرماتے ہیں خود مومن کا اپنا نور. یعنی ہر بہشت کا ہر گھر خود اس کے مکین سے روشن ہے, اسے کسی بیرونی نور کی ضرورت نہیں ہے. اور جتنا نور اپنے اندر رکھتا ہے اتنا ہی اس کا گھر روشن ہوگا. تو مومن کا اپنا نور, اور یہ نور اسی چین سے آ رہا ہے, اسی سلسلے سے آ رہا ہے, اسی رابطے سے آ رہا ہے, کہ جب تم دیکھو گے کہ مومنی اور مومنات کا نور دوڑ رہا ہوگا, بین ایدیہم, ان کے سامنے, وہ ایمان ہے, اور ان کے دائیں ہاتھ پر. کیونکہ مومن کی سمت شمال نہیں ہوتی, مومن کی سمت شمال نہیں ہوتی, ازرو منطق پرانی, یعنی شمال بایاں ہاتھ. سورہ واقعہ اگر آپ پڑھیں تو اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی بات کی ہے نا, اصحاب شمال کو کہا گیا ہے کہ یہ مشعمہ ہے, یعنی شوم اور بدبختی والے. تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ مؤمنین کا جو نور ہے وہ ان کے بائیں ہاتھ بھی ہوگا اور پیچھے بھی ہوگا, نہیں. بایاں اور پیچھا جو ہے نا, یہ قرآن کی نظر میں اچھی سمتیں نہیں ہیں کہ اگر کوئی بائیں طرف رخ کرے یا پیچھے کی طرف رخ کرے تو یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے. بلکہ کون سی دو سمتیں ہیں خدا کی پسندیدہ؟ سامنے اور دائیں, یومن اور شمال اور پیٹ جو ہے یہ خدا کی نظر میں قابل پسندیدگی ڈائریکشنز نہیں ہے. تو اسی لیے جب مومن کے نور کی بات کی تو خالی دو سمتوں کی بات کی, یسع نورہم بین ایدیہم یعنی سامنے, وبایمانہم اور ان کے دائیں طرف. یعنی مومن کا نور اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوگا. سعی کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا, جیسے آپ کہتے ہیں سعی بین صفا و مروہ, تو یہ سکون سے چلنا نہیں ہے سعی, بلکہ سعی کا مطلب جیسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں کہ کہیں اس سے پیچھے نہ رہ جائیں. تو مومن اس آیت کے بیان سے سمجھیے, لفظ سعی سے سمجھیے کہ مومن اور مومنہ کا نور اس کے ماتحت, کہ جس طریقے سے کہ ایک خدمت گزار اپنے آقا کے ساتھ ساتھ اور اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے اس کا نور, اس طریقے سے مومن اور مومنہ کے ساتھ سعی کرتا ہوا دوڑتا ہو جاتا ہے اس کے سامنے اور اس کے دائیں. بشرا کو بول گیا ہوں کہ آج کے دن تمہارے لیے بشارت ہے, کہ یہ ہے عظیم کامیابی. اس کا اگلا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے لکھا نہیں ہے لیکن اس میں بھی کچھ ہمارے لیے فکر کی اور ہدایت کا لگا. یوم یقول المنافقون والمنافقات, اس دن جب مومن اور مومنہ کی یہ کیفیت ہوگی, اس دن منافق اور منافقات, یہاں بھی نر و مادہ دونوں کے ذکر ہے, منافقون والمنافقات, منافق مرد اور منافق عورتیں, اس وقت وہ کیا کہیں گے, للذین آمنوا, وہ کہیں گے کس سے, ان سے جو اہل ایمان ہیں, انظرونا, کہ کچھ نظر کرم ہماری طرف بھی کر دو. اب آپ مجھے بتائیں کہ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے, نور, اور نور کہاں سے ملتا ہے, کسی بندہ خدا سے ملتا ہے. اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ یہ جو سمجھتا ہے کوئی شخص کہ میں نے نمازیں پڑھ لی تھیں جیسی تیسی بھی پڑھ لی, میں نے کھوٹی کھری جیسی عبادتیں کر لی مجھے نور مل گیا, نور کبھی سے نہیں ملتا. نور کہاں پر ہے, قلوب میں ہے. نور کہاں پر ہے, قلوب میں, ان قلوب سے قلوب میں ٹرانسفر ہوتا ہے. نور اس طریقے سے نہیں پایا جاتا کہ آپ کہیں کہ میں نے یہ کر لیا اور میں نے وہ کر لیا اور میں نے وہ کر لیا. اس کی میں نے حکمت آپ کو بتائی تھی کہ عبادت کی حکمت کیا ہے, تاکہ قلب نورانی ہونے کے لائق ہو سکے. عبادت کی حکمت یہ ہے کہ جو آپ کو نور دینا چاہتا ہے وہ آپ کو نور دے سکے. عبادت اس لیے قلب کی تدبیر اور تزکیے کے لیے, نہ کہ انسان عبادت کو سب کچھ سمجھ کے اور جو قلب نورانی ہے اس کو اٹھا کر رکھا دے کہ مجھے سب. تو یہ منافقین جو ہیں یہ اب ان مومنین کی طرف رجوع کر رہے ہیں, کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نور ان کی اپنی ذاتی ملکیت ہے, ان کے ماتحت. کہتے ہیں نقتبس من نورکم, کیا ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ ٹکڑا لے سکتے ہیں, ہمیں بھی کچھ دے دو. لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ یہ پیسے ہیں یہ لے لیں جیسے غریب پر قرض کا, یہ وہ چیز نہیں, بلکہ نور ہر انسان کی ذات کا حصہ ہے. یعنی کہ جو آپ کا نور ہے وہ آپ کی ذات کا حصہ ہے, آپ اس سے مجھے روشن کر سکتے ہیں لیکن اپنا نور مجھے نہیں دے سکتے. کس مقصد پہ غور کیجیے گا, کس مقصد پہ غور کیجیے گا, یعنی کہ کوئی اپنا نور نہیں اس میں سے کوئی ٹکڑا نکال کے کسی کو دے سکتا, بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم اپنے دل کو کھولو اور میں اپنے قلب کی شعاؤں کو اس پر ڈالتا ہوں, تمہارا قلب بھی نورانی ہو جائے گا.
علم
جی بالکل, علم اور عقل یعنی اصل میں نور کے ٹرانسفر ہونے کا ذریعہ طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان یہ کہے کہ ہاں جس طریقے سے ہمارے پاس کرنسی ہے، سامان ہے، اسباب ہے، ہم نے کسی بھوکے کو دیکھا اور ہم نے اس پہ ترس کھا کے اپنے کھانے میں سے اٹھا کے دے دیا، یہ نورانیت ایسے نہیں ٹرانسفر ہوتی، بلکہ نورانیت خود پیدا ہوتی ہے قلب میں، دوسرا آپ کی مدد کرتا ہے اس نورانیت کو پیدا کرنے. تو ان منافقین اور منافقات نے جب نورانیت کے پیدا ہونے کا وقت تھا اس وقت کو ضائع کر دیا، اور اب یہ میدان حساب میں آ کے کہتے ہیں کہ اپنے نور میں سے ہمیں دے دو، تو یہ ممکن ہی نہیں، یہ چیز ممکن ہی نہیں. اور اب یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ لاؤ اپنا قلب، ہم اس پہ کچھ اپنا اثر ڈالیں تاکہ یہ بھی نورانی، اب یہ بھی ممکن نہیں. تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ پیلر جڑو ورا حکم، اب یہ پشت والی سے پلٹ جاؤ اپنے پیچھے. جیسے میں نے کہا نا کہ خدا نے یہ دو سمتیں مومنین کے لیے نہیں بیان کی ہیں، ورا اور شمال، یہ دو سمتیں مومنین کے لیے نہیں ہیں. مومن کے لیے دو سمتیں کون سی ہیں؟ سامنا اور دایاں. اور شمال اور ورا کس کے لیے ہے؟ کفار و منافقین کے لیے. قیلر جڑو ورا حکم، پلٹ جاؤ پیچھے. فلتمسوا نورا، اور وہاں جا کے نور تلاش کرو. یہ نور ڈھونڈنے کی جگہ یہ تھوڑی ہے، جس نور کو تم یہاں ڈھونڈ رہے ہو پیچھے جاؤ اور وہاں جا کے اپنا نور تلاش کرو. اور یہ تمثیل یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے ہی وہ پیچھے ہٹیں گے تو ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار آ جائے گی، اور اس دیوار میں ایک دروازہ بھی ہوگا، در بھی ہوگا. باطنہ فیہ رٹمۃ، اس کے باطن میں رٹمت ہے. وظاہرہ من قبلہ، اور اس کے ظاہر میں سامنے کی طرف عذاب ہے. یعنی یہ جو زندگی اور یہ دنیا ہے، اس کے باطن کی طرف جو متوجہ ہو جائے، جو ہم نے سورہ تکاثر پڑھی، ظاہر تکاثر ہے، باطن کیا ہے؟ کہ تکاثر جہیم، یہی بتا رہی ہے نا سورہ تکاثر کہ کل لا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم علم یقین حاصل کر لیتے تو کیا دیکھتے؟ لترون جہنم، کہ یہ تکاثر ہی جہنم. تو یہ بہت بہت خوبصورت طریقے سے اس نورانیت کے مسئلے کو یہ آیات سورہ حدید اس کو بیان کر رہا ہے، اور اس سے آپ اس بات کو بھی سمجھیے کہ حقیقتاً کامیابی کہتے کس چیز کو. کامیابی کثرتیں، میں پھر وہی نگے سے یہ مطلب ہرگز نہ لیجیے گا کہ میں نماز روزے کی قرآن نماز پر پڑھنے لگا، لیکن میں اس حماقت، یہ نہیں چاہتا کہ مومنین اس حماقت کا شکار ہو جائیں کہ اصل کو چھوڑ کر چھلکے کو پکڑ دیں، کہ نماز اور روزے کی حقیقت کو چھوڑ دیں اور صرف اس کی ظاہری شکل و صورت کو لے کر آئے، یہ چیز بہت نقصان دہ ہے. اور اسی وجہ سے کہ جن لوگوں کی یہ اپروچ ڈیولپ ہوتی ہے نا، آپ غور کیجیے گا کہ ان کی نماز اور روزہ ان کو مغرور اور متکبر بناتی ہے. جو نماز اور روزے کی حقیقت کو سمجھے بغیر، عبادت کی حقیقت کو سمجھے بغیر اسے انجام دیتے ہیں، ان کی عبادات ان کو خدا کی بارگاہ میں عبد نہیں بناتی، مغرور و متکبر بناتی، دوسرے انسانوں کی تحقیق پر آمادہ کرتی. جبکہ روایتوں میں کیا ہے کہ کسی انسان کو اگر برا کام بھی کرتے دیکھو تو ہرگز ہرگز اس کے بارے میں برا خیال دل میں نہ لاؤ کہ شاید خدا اس کو توفیق عطا کرے، اور اپنے اندر کوئی بھی اچھائی دیکھو تو اس پر مغرور نہ ہو کہ کچھ پتہ نہیں کہ مرنے سے پہلے کب انسان کے دماغ سے ہو جائے اور یہ توفیقات سر ہو جائیں، اور میں کسی بھی اپنے نفس کی خرابی جو تکبر ہے، وجود ہے، اصل ہے، اس کی وجہ سے نعوذ باللہ تباہ ہو جائے. اصل جو بندہ خدا ہے اس کی فکر عبادت سے یوں ڈیولپ ہوتی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ روح ہے عبادت کو سمجھے اور پھر عبادت کو. آخری آیت سورہ تحریم کی آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان، توبو اللہ، توبو اللہ کا مطلب توبہ کرو اللہ کی طرف، یا پلٹو اللہ کی طرف. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا. یعنی جس حالت میں تم ہو کہ تمہارا رخ طبیعت و مادیات کی طرف ہے، وہاں سے اپنے رخ کو پھراؤ اور اللہ کی طرف اپنے رخ کو کر دو، پلٹو اللہ کی طرف. کیسے؟ توبتن نصوحا، ایسا پلٹنا جو خالص ہو. تو یہ ایسا پلٹنا نہیں کہ جس کے اندر بہت ساری ملاوٹ اور آلودگی اور آمیزش بھی ہو دوسری چیزوں کی، ایسا پلٹنا نہیں، بلکہ خدا کی طرف پلٹو خالص ہو. ایسا پلٹنا جو خالص ہو. اور سارا حکم اندریب امکان ہے کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کا کام کیا ہے؟ خالص ہو کر خدا کی طرف پلٹنا. لیکن میں اپنی برائی خود سے نہیں دور کر سکتا، یہ کام کہاں سے ہوگا؟ رحمت پروردگار سے. تو میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ توبہ نصوح، خالص توبہ، خدا کی طرف خالص ہو کے پلٹنا. اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ کہ تمہارا رب تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. یا یکفر کا صحیح معنوں میں ترجمہ کیا ہے؟ کہ چھپا دے گا. ویدخلکم، اور داخل کرے گا تمہیں جنات، ان جنتوں میں. جنتوں میں یہاں بھی لفظ اور ملے گا، دورت دورت، جنت نہیں ہے، جنتیں، یعنی بہت ساری جنتیں. تجری من تحتها الانہار، اور اس چیز کا مجھے یاد ہے کہ آج احمد صاحب سے ایک دفعہ ذکر ہوا تھا، بہت انہوں نے اس کو اردو فنداز سے، کہ یہ جو لفظ ہے تجری من تحت کے بعد، کہ جنتیں جن کے نیچے سے نہریں جاتی ہیں. یعنی اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مومن کا معیار بلند ہے اور جنت کی نعمتیں اس کے ماتحت ہیں، کہ ہر مومن اپنی بہشت سے بالا تر ہے، ہر مومن اپنی بہشت سے بالا تر ہے. من تحتها، اس کے نیچے سے. یہ نہریں کہاں سے جاری ہیں؟ اس کے نیچے سے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ کس دن ہوگا؟ کہ جب اللہ اپنے نبی کو اور نبی کی معیت میں جو ایمان لائے ان کو مایوس اور رسوا نہیں کرے. جیسے اس دنیا میں، اس دنیا کے اندر اکثر یہ ہوتا رہا ہے کہ انبیاء یا انبیاء کے ساتھ جو مومنین ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، مقتول ہو جاتے ہیں، مغفور ہو جاتے ہیں ظالموں کے ہاتھ. لیکن پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ اس دن، اور پھر یہاں پہ اس کو غور کیجیے گا، کہ نبی اور وہ ایمان والے جو معہو، جو نبی کی معیت میں ہے ساتھ ساتھ، تو اصل چیز کیا ہے؟ نبی کی معیت اصل چیز، نبی کے ساتھ ساتھ ہونا اصل چیز. ان کو خدا مایوس اور رسوا نہیں کرے گا اس دن. نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم، وہی سورہ حدید کی آیت میں ہے کہ ان کا نور، ان کا نور یسعى، سعی کرتا ہوگا، دوڑتا ہوگا، بین ایدیهم، ان کے سامنے، و بایمانهم، اور ان کے دائیں ہاتھ. یہاں بھی انہیں دو سمت اضافہ کیا ہے؟ یقولون، وہ یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، یعنی ہم تو اب تک جتنی ہماری استطاعت اور بساط اور تیری توفیقات تھیں، جتنا ہم نور حاصل کر سکتے تھے ہم نے کر لیا، لیکن اب ہم تجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ کہ تو اپنی بارگاہ سے ہمارے نور کو ہمارے لیے تمام اور مکمل. تمام پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ تمام کرنا کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اجزاء کا مکمل ہونا. یعنی آپ جیسے یہ کہیں کہ یہ میں اپنی سواری چاہتا ہوں، اب اتنی میں نے محنت کی ہے اس سب سواری بنانے کی، کہ اس میں نے پہیے بھی لگا دیے ہیں اور اس کی باڈی بھی بنا لی ہے اور سیٹیں بھی بنا لی ہیں، لیکن اب آخر میں انجن رہ گیا. تو اب آپ کسی کے پاس گئے، کارخانے والے کے پاس، اور آپ نے کہا کہ میں نے اتنی محنت سے یہ سب کچھ تو بنا لیا، اب آپ اس کو انجن ڈال دیجیے، یعنی اس کو تمام کر دیجیے. تمام کا مطلب یہ ہوتا ہے اجزاء کا مکمل ہونا. اور کمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کوالٹی کا کام ہوتا ہے، یعنی ایک چیز موجود ہے لیکن اس کی کوالٹی ابھی کم تر ہے. اگر کوالٹی بہتر ہوتی چلی جائے گی تو آپ اس چیز کو کیا کہیں گے کہ یہ مکمل ہو رہی ہے. اور ایک چیز ہے لیکن اس کے اندر جتنے انگریڈینٹس ہیں، جتنے اجزاء ہیں، ابھی ان میں کمی واقع ہے اور وہ سب اجزاء کی کمی پوری ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ چیز تمام ہو گئی. یعنی کہ میرے پاس نور ہے لیکن اس کے سارے اجزاء میں نہیں مہیا کر پایا. تو اب ہم تجھ سے کس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ جن اجزاء کی کمی ہے نور کے مکمل ہونے میں، وہ اجزاء تو اپنے پاس سے اس میں ڈال. اتمم لنا، اتمم یعنی تمام کر دے، لنا ہمارے لیے، نورنا ہمارے نور. بات واضح ہوئی؟ جی شاید کمال پھر، یعنی کہ اگر خدا اسے اپنے پاس سے تمام کر دے گا تو وہ چیز کامل ہو جائے گی. یعنی ہم نے جو نور، جیسے مثال کے طور پر، یعنی ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھی، یعنی ایک نورانیت پیدا ہوئی پر، لیکن نمازوں کے اندر حتی الامکان یعنی کہ جیسا اخلاص ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا. تو نماز کی نورانیت تمام نہیں ہوئی، کچھ انگریڈینٹس رہ گئے اس میں. تو خدا ان انگریڈینٹس کو مکمل کر دے گا تو نور نماز کامل ہو جائے گا. اس کی مومن کو توقع ہے خدا سے پیغام کہ ہم نے اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے جو بھی اصول معرفت ہے، جتنی نورانیت ہم حاصل کر سکتے تو اس میں کمی تو لازمی ہے. لیکن ہم تجھ سے کس بات کی دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس نورانیت میں جن اجزاء کی کمی رہ گئی ہے ان کو اپنے پاس سے پورا کر دیں تاکہ ہمارا نور اپنے کمال ہو.
کمال نور، کمال تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے یا
نہیں؟ ہم اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں بالواسطہ. جب ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے لیے خدا نے وہ دروازہ بند نہیں کیا، لیکن ہمارے لیے بالواسطہ ہے، ان کے لیے سوائے خدا کے اور کوئی واسطہ نہیں. ان کے لیے وہ کمال اوریجنل ہے اور ہمارے لیے ایک وسیلے سے. لیکن ہمیں جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ ہماری جو رشتہ داری بنتی ہے رسول اور امام سے، یعنی اس نور کے سیکنڈری وسیلے سے، سیکنڈری سورس سے، اس رشتہ داری میں کوئی خرابی نہ واقع ہے. کہ جس طریقے سے کہ پیغمبر اور آل پیغمبر نے اپنے اور خدا کے درمیان حجابات کو نہیں رہنے دیا باقی، جس کی وجہ سے خدا کا نور ان کے لیے کامل ہو گیا، اور وہ چیز ہمارے لیے براہ راست میسر نہیں، ہمارے لیے بہت مشکل. تو ہمیں اب پیغمبر اور آل پیغمبر اور اپنے درمیان حجابات کو نہیں رہنے دینا چاہیے تاکہ ان کا نور ہمارے لیے کامل ہو جائے. یعنی وہی نور ہے جو اس وسیلے سے آ رہا ہے. اس طریقے سے ہے کہ، یعنی ہم اس کو یوں کہہ لیجیے کہ سورج کا جو نور ہے، سورج کی جو روشنی ہے، ایک انسان کی آنکھ اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے کہ آپ کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ سورج کی روشنی دیکھیں اور پھر دیکھیں اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے. یا یہ کہ سورج سے اتنا قریب ہو جائے کوئی شخص، ہم جیسا انسان گوشت بوس رکھنے والا، تو کیا ہوگا کہ ظاہر ہے وہ ایواپوریٹ ہو جائے گا، یعنی صرف جلے ہونے کا نہیں ایواپوریٹ ہو جائے گا. تو اب اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے اس ظرف کے اندر کہ وہ نور کے منبع سے اتنے قریب ہو سکے. تو اب یہ تو اس کی کمزوری ہے، یعنی یہ نور عطا کرنے والے کی کمزوری تھوڑی ہے. اسی وجہ سے کہ خدا نے یہ کہا کہ تم میں یہ چیز کی کمی ہے، تو بیچ میں ہم نے ایک اور آئینہ رکھ دیا کہ تاکہ ہمارا نور تم براہ راست اس کو وصول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے اس آئینے کے وسیلے سے وصول کرو. یہ یوں ہے, یعنی کہ ہے نور خدائی لیکن اگر ہم پر براہ راست اس کی تجلی پڑ جائے تو ہم تو بچیں گی, یہ بھی رحمت خدا ہے کہ اس طریقے سے اپنے نور کو ہم تک پہنچائے. جس طریقے سے شفاعت بھی اصل میں رحمت خدا ہے جو رسول کے ذریعے سے انسان تک پہنچتی, جنہیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے. ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ جب جیسے باپ ہے وہ اپنے بیٹے پر کسی نارائتی کی وجہ سے بہت سا غصہ کر رہا ہوتا ہے, بہت سب غصے میں ہوتا ہے اپنے بیٹے کو, لیکن وہ اس کو سب سزا نہیں دینا چاہ رہا ہوتا, دو چار سب جملے کہتا ہے, پھر جو بڑی اولاد ہوتی ہے اس کو آنکھوں سے اشارہ کر دیتا ہے کہ اس کو لے کے باہر چلے جاؤ, تم بیچ میں پڑ جاؤ, کہہ رہے نہیں نہیں یہ کہ نہیں نہیں بھائی اتنا نہیں, یہ اس نے ایسے نہیں کیا ویسے نہیں کیا, چھوڑ دے اور تم اس کو لے کے باہر چلے جاؤ. تو یہ آنکھوں کا اشارہ بھی باپ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے. تو شفاعت بذریعہ پیغمبر ہے لیکن اصل میں رحمت خدا ہے. کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ خدا کا جو اصل قانون ہے اس میں گنجائش نہیں ہے کہ معاف کرے, یہ بائی پاس ہے کہ حرمت پیغمبر کی وجہ سے, یعنی اصل قانون میں تو معافی کی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ بائی پاس روٹ ہے کہ حرمت پیغمبر کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے, یہ بیچ میں آئے. ظاہر وہ تو پھر بات ہے, مطلب ان کے لیے تو میں نے آپ سے کہا کہ جتنا ہم ان کو اپنے ساتھ لیں گے, اس آیت میں یہ ہے نا کہ والذین آمنوا معہ, جتنا نبی کو اپنے ساتھ لیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. اب یہ مثال جو امام رضا علیہ السلام کی, اور یہ طویل حدیث ہے امام علیہ السلام کی جس میں دربار معمود میں متکلمین جمع ہیں. متکلمین سمجھتے ہیں جو خدا کی ذات و صفات پر بحث کرنے والے لوگ, اور ان کے ساتھ ایک ایک کر کے امام کی گفتگو ہے. اس میں جس شخص کو بظاہر سب سے زیادہ درجہ دیا گیا ہے وہ ہے عمران فابی. فابی تو بظاہر کہا جاتا ہے کہ جو ستارہ پرست, اور یعنی اس کی اہمیت کے بارے میں یہ آپ سن لیجیے کہ جس امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انکان فی الجماعت امراض فابی, ہو کہ اگر اس جماعت میں, جو اس نے سوال کیا نام نہیں بتایا اپنا, تو امام نے فرمایا کہ اس ساری جماعت میں عمران صابی کیا وہ تم ہی ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان آئمہ کی نظر میں بھی اہل علم کی اہمیت اور قدر تھی, چاہے وہ کسی بھی مرتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے. تو بہرحال اس سے طویل گفتگو ہے امام علیہ السلام کی, اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا. وہ یہ فرماتے ہیں, عمران صابی کہتا ہے اللہ تخبرنی یا سیدی, کہ اے میرے سردار مجھے اس بات کی خبر نہیں دیں گے, اہوا فی الخلق ام الخلق فی, کیا خدا خلق میں ہے یا خلق خدا میں. کہ جب اس طریقے سے توحید کی بات ہو رہی ہے, اور اس سے پہلی مثال یہ تھی کہ امام نے فرمایا کہ اس نے یہ پوچھا تھا کہ خدا نے جب مخلوقات کو پیدا کیا, خدا جب مخلوقات کے امور کی تدبیر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے خود خدا میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے. یعنی جب بھی آپ کسی کے امر میں مشغول ہوں گے, کسی تدبیر کو کریں گے, تو خود آپ میں بھی ایک تبدیلی ہوگی, آپ کی حالت تبدیل ہوگی. تو امام نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہو رہا, اور اس کی مثال آپ نے لی تھی آگ کی مثال, آتش کی مثال, حرارت کی مثال, کہ آگ پر جو چیز پکائی جاتی ہے تو آگ اس چیز کو تبدیل کر دیتی ہے, نہ کہ اس کی وجہ سے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. آگ میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا, لیکن آگ کی وجہ سے باقی ساری چیزوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. بہر وہ ایک الگ بحث ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ کیا وہ خلق میں ہے یا خلق اس میں ہے. امام فرماتے ہیں جل عمران و عن ضالک, عمران خدا تیری اس بات سے جل یعنی بزرگ بدتر. لیسا ہوا فی الخلق نہ وہ خلق میں ہے, ولا الخلق فی ہے نہ خلق اس میں ہے. تعالی عن ذالک خدا اس سے اعلیٰ ہے بلند. وسعلمک اور میں تیرے لیے تجھے ایک علم عطا کرتا ہوں, ایک بات سکھاتا ہوں. ما تعرفہ بہ جس کے ذریعے سے تو اس چیز کی معرفت حاصل کر لے. اس کا ولا حول ولا قوت الا بالله, یعنی ان جملوں سے ایسا لگتا ہے کہ خود امام علیہ السلام جو ہے نا بہت ایک اذیت سی محسوس کرتے ہیں کہ اس قسم کی باتوں پر بات کریں. تو آپ نے فرمایا کہ اور نہیں ہے اور قوت مگر اللہ کے لیے. اخبرنی تم مجھے خبر دو, عین المر کرتے آئینے کے بارے میں. انت فیہا ام ہی فیہا, کیا تم اس میں ہو یہ آئینہ تم میں. اب یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جس پہ آپ یقین کریں کہ ذہن ہے سوچتا ہی چلا جائے لیکن اس کے باوجود تہ تک نہیں پہنچ پاتا دماغ. کتنی چیزیں اس مثال کے اندر ہیں کہ آئینہ کیا تم آئینے میں ہو یا آئینہ تم میں ہے. وَإِن كَانَ لَيْسَ وَاحِدٌ مِّنْكُمَا فِي فَاعِلِهِ, اور اگر تم دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے میں نہیں ہے. فَبِأَيِّ شَيْءٍ اسْتَدْلَلْتَ بِهَا عَلَىٰ نَفْسِكَ, تو وہ کون سی چیز ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آئینے میں تم نظر آئے. وہ کون سی چیز ہے جو اس پر دلیل بنتی ہے کہ آئینے میں جو نظر آ رہا ہے وہ تمہیں. قال عمران بالضوء بيني وبينها, اس نے کہا کہ یہ جو روشنی شعاع ہے جو میرے اور اس کے درمیان. امام نے فرمایا هل ترى من ذلك الضوء في المرآة اكثر مما تراه في عينك, اس جملے کو تھوڑا سا بہتر سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ گویا یہ روشنی ہے جو مجھے آئینے تک پہنچا رہی ہے, یعنی میں ہی ہوں لیکن یہ روشنی ہے, نور ہے, ضوء ہے, شعاع ہے جو مجھے آئینے تک پہنچا رہی ہے. امام فرماتے ہیں تو کیا ایسا ہے کہ آئینے میں روشنی کی شدت زیادہ ہے بنسبت تمہارے چہرے پہ. اگر تھوڑا سا آپٹک سمجھتے ہوں تو اس بات کے اس کے حسن کو سمجھیں. یعنی ایک چیز ہے اس کا امیج آئینے میں آ رہا ہے, عکس آئینے میں آ رہا ہے. اگر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عکس آئینے میں روشنی لے کے جا رہی ہے, روشنی کی وجہ سے جا رہا ہے, تو یہ روشنی نے میرے چہرے سے میرے امیج کو لیا اور اس کو لے کر آئینے میں داخل ہو گیا. تو روشنی کی شدت آئینے میں زیادہ ہونی چاہیے اور میرے چہرے پہ کم ہونی چاہیے, ہونا چاہیے نہیں. لیکن جب ایک چیز ہے جیسے آپ کہتے ہیں پانی ہے, وہ ایک چیز کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ جا رہا ہے, تو پانی بہ کے جس طرف چلا جاتا ہے وہاں پر اس کی کوانٹیٹی زیادہ ہوتی ہے اور جس طرف سے آ رہا ہوتا ہے وہ جگہ بتدریج خالی ہوتی چلی جاتی ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حل طرح میں بھاگے کا وہ کیا تو نے دیکھا اس روشنی کو پھر میرے آتے آئینے میں اکثر زیادہ کثرت سے. مما تراہ فی عینک, جتنا کہ تیری آنکھوں میں وہ دور نہیں, کیا تیری آنکھ میں جب تیرا امیج تجھ سے آئینے میں منتقل ہو رہا ہے تو کیا تیری آنکھوں میں جو روشنی ہے وہ کم ہو گئی اور شیشے میں پڑ گئی. اس نے کہا نام تھا. امام فرماتے ہیں فارناہ, مجھے بھی دکھاؤ ذرا, مجھے بھی دکھاؤ گے کہ ایسا ہوتا ہے. فلم یحر جوابا, تو اس کے زبان سے کوئی جواب نہیں نکل پایا. پھر امام نے فرمایا فلا ارى نورا, میں نور کو نہیں دیکھتا. الا وقد دلک, مگر صرف یہ کہ وہ تیرے وجود پر دلیل ہے. میں نور کو نہیں دیکھتا مگر یہ کہ وہ تجھ پر دلیل ہے. وَدَلَّتْ مِرْآتَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمَا, اور آئینہ دلیل ہے تم دونوں کے وجود پر, یعنی کہ تم بھی ہو اور نور بھی ہے. کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ تمہارے وجود. اور آئینہ دلیل ہے کہ تم ہو اور نور ہو. من غیر ان یکون فی واحد منکما، اس کے بغیر کہ تم دونوں حقیقت میں. پھر اس کو دوہرا دوں کہ نور اس بات پر دلیل ہے کہ تم ہو، یعنی اگر نور نہ ہو تو آئینے میں شکل نمودار نہیں ہوگی. اور آئینہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تم دونوں ہو، یعنی کہ تم بھی ہو اور نور بھی ہے، جس کی وجہ سے تمہارا عکس آئینے میں نمودار ہو رہا ہے، بغیر اس کے کہ تم آئینے میں ہو یا آئینہ تم. یہ مثال آپ نے دی. اب اس کو تھوڑا سا، یعنی کہ جس حد تک میں اس کو ڈیولپ کر سکا ہوں، کچھ دو چار نکات ہوں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ آئینہ کیا چیز ہے، نور کیا چیز ہے، عکس کیا چیز ہے. بلکہ سب سے پہلے تو اسی بات پہ غور کریں کہ آئینے کے اندر جو امیج یا عکس نمودار ہوتا ہے وہ ہے کیا چیز. یعنی آئینے میں جو تصویر دکھائی دے رہی ہے وہ بذات خود ہے کیا، بذات ہی کچھ ہے وہ. یعنی جو تصویر آئینے میں نظر آ رہی ہے خود سے وہ کچھ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے کہ جو ہستی ہے. یعنی ہستی جو آئینے کے سامنے ہے، جو کچھ وہ ہے وہی اس میں بھی ہے. یعنی کہ آپ ہاتھ اپنا اٹھا لیں تو وہ بھی ہاتھ اٹھا لے گا، آپ بیٹھ جائیں وہ بھی بیٹھ جائے گا، آپ کھڑے ہو جائیں وہ بھی کھڑا ہو جائے گا. یعنی جو کچھ بھی عکس آئینے میں نظر آ رہا ہے وہ کلن اصلن تابع ہستی، اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، از خود اس کی کوئی جداگانہ حقیقت ہی نہیں ہے. اب یہ نور کی کیا کیفیت ہے؟ یہاں پر ایک حدیث یاد آتی ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ اس مثال کا کنیکٹ ہو جاتی ہے کہ کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا مخفی خزانہ تھا اور میں نے نور تمثیل، اس کا تقریباً یہی مطلب ہے کہ میں نے نور اول کو خلق کیا تو وہ چھپا ہوا خزانہ اشکار ہو گیا. یعنی آئینہ کیا چیز ہے؟ آئینہ ہیکل آثار ہے، آئینہ یہ کائنات ہے، یہ ہیکل آثار ہے. ان میں کیا چیز نمودار ہوتی ہے؟ تجلی معلوم. جو تجلی نمودار ہو رہی ہے ہیکل کے اندر وہ اصل، یعنی اس کے وابستگی بلا واسطہ کس سے ہے؟ اصل نور اور حقیقت نور سے. اور یہ تجلی کب نظر آتی ہے؟ جب فضا نور آتی ہے. یعنی نور اول اور حقیقت احمدی کے بغیر پوری کائنات ہوگی لیکن تاریخ ہے. اس وقت نور خدا مخفی خزانے کی مانند ہوگا، ہوگا لیکن چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہوگا. یہ کھلے گا کیسے؟ خزانہ ظاہر کیسے ہوگا؟ نور احمدی کے ذریعے، کہ پوری کائنات میں اس کی تجلیات نمودار ہونا شروع ہو جائیں. اچھا، یہاں پر ایک اور چھوٹی سی مثال دے کے، یعنی اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے بات میں ختم کروں تو کافی ٹائم ہمارا کافی ہو گیا. خدا کا جو کام ہے، ظاہر ہے اتنا سمپل تو ہے نہیں کہ ایک آئینے کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے، بلکہ یہ ایک پورا سمجھ لیجئے کہ ایسی شیشہ گری ہے کہ جس کا سمجھنا کسی کے بس کی بات ہے نہیں. یعنی یہ ایسی شیشہ گری ہے، بلکہ وہ میر قطب میر کا ایک شعر بھی پڑھا جاتا ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق تیس گار گہرے شیشہ گری. تو اتنا ڈیلیکیٹ ورک ہے، سمپل چیز نہیں ہے کہ جیسے کوئی آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور بات ہو. اور اسی مثال کو اگر آپ اس پر منتخب کریں جو میں نے اسپیئر ود ان اسپیئر کی دی تھی آپ کو، تو اور حسن پیدا ہو. کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ یہ فرض کریں کہ یہ سارے جو اسپیئرس ہیں یہ بذات خود شیشے کے بنے. تو یہ جو تجلی ہے یہ تجلی براہ راست سب سے بیرونی آئینے پر ہے, اور بیرونی آئینے سے ریفلیکٹ ہو کے نیچے والے آئینے پر, وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے اس سے نیچے, وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے اس سے نیچے. تو اسی وجہ سے جب نیچے والا آئینہ اسی حقیقت واحد کی تجلی کو دیکھتا ہے تو اس میں کثرت ہو پاتا ہے, اور اوپر والا آئینہ جب اس تجلی کو دیکھتا ہے تو اس میں وحدت کو زیادہ دیکھتا ہے. اور جب معیار احمدی پر پہنچ کر اس تجلی کو دیکھا جاتا ہے تو سوائے وحدت حقہ و عقیدیہ کے اور کوئی تجلی نہیں ہے. یعنی یہ آئینے والی مثال کے اوپر والے آئینے سے ریفلیکشن نیچے ہے, پھر نیچے ہے, پھر نیچے ہے, پھر نیچے. تو اب آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جتنا نیچے آپ جائیں آتے جائیں گے تو کس چیز کی کثرت پڑ رہی ہے, ریفلیکشنز کی کثرت پڑ رہی ہے. یہ ریفلیکشنز کی جو کثرت ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ عالم کثرت ہے, حالانکہ ہے وہی ایک امیج, امیج ایک ہی ہے, لیکن وہ جتنے ڈفرینٹ اینگل سے ریفلیکٹ ہوتا ہے وہ نیچے آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ اچھا یہ اچھا یہ اچھا یہ ہے وہی حقیقت ہے. واقعی خدا نے ایک کام یہ کیا, ہمیں جس آئینے کے جس مرحلے پہ رکھا کہ وہ جو ہماری حقیقی ریفلیکشن یا تجلی جو ہم ہیں اس پر خدا نے ایک لباس اڑھا دیا. اسی تجلی پر خدا نے ایک لباس عرض کر دیا, اڑھا دیا, پہنا دیا, اور اس لباس کا کیا نام ہے؟ جسم اور طبیعت. اب یہ تجلی جو بیچاری بالکل, یہ ریفلیکشن کیا ہے جو بالکل اندرونی کونے میں ہے, اس کے پورے نظام جو ہے اسپیئرس کے اس کے بالکل اندرونی کونے میں. پہلی مصیبت تو یہ ہے کہ یہ بیچارہ اپنے آپ کو سمجھنے میں ہی اس کو اتنی دیر لگ جاتی ہے کہ میں اصل میں ہوں کیا. یعنی ہے اسی کی ریفلیکشن لیکن وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتا, اتنا ذوف ہے ابھی اس کے نفس میں. لیکن اگر کوئی اپنی حقیقت کو سمجھتا ہے اور اس کے اندر یہ خواہش بیدار ہوتی ہے کہ میں اپنی اصل سے وابستہ ہو جاؤں جس کی میں تجلی ہوں, تو اب اس بیچارے کے سامنے کتنے مراحل ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے جسم کی ظلمت سے باہر آئے, دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آئینے کی ظلمت سے باہر آئے, تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ بیچ میں جو نور ہے اس نور کو طے کرے تب حقیقت پر پہنچے. یعنی یہ مثال کے بعد میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ امیج جو آئینے کے اندر ہے اور وہ امیج جسمانی بھی ہے, یعنی آپ نے اس کے اوپر ایک جسم کا پردہ ڈال دیا, تو اب اسے ہستی تک پہنچنے کے لیے کتنے بیریئرز کراس کرنے ہیں کہ جسم سے باہر آئے اپنی حقیقت کو درک کرے, اس کے بعد اس آئینے سے باہر نکلے اور پھر بیچ میں جو نور کی فضا ہے اس کو طے کرے تاکہ ہستی تک پہنچے. تو جو حجاب ذات اور حجاب آئینہ ہے اس کو کہتے ہیں حجاب ظلمانی, اور بیچ میں جو وہ نور کا فاصلہ طے کرنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجاب نورانی. ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرے گا تو اپنی اصل اور اپنی حقیقت سے واپس آئے گا. اب یہ بیچارہ جب اپنی اس اتنی بڑی مصیبت ظاہر کی اس کے بس کے بعد نہیں, اس کو تو میں کیسے اس لباس سے طبیعت کو ترک کروں, کیسے اس آئینے سے باہر نکلوں, وہ امیج کیا سوچے گا اگر آپ خود کو اس امیج کی جگہ رکھ کے سوچیں کہ کس طریقے سے آئینے سے باہر نکلوں. جب وہ یہ سوال خود اس ہستی کے سامنے رکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ جن نور کی کرنوں کے ذریعے, جن نور کی کرنوں نے مجھے آئینے تک پہنچایا ہے انہیں کرنوں پر سوار ہو کے مشق کر رہا ہے. جب وہ یہ پوچھتا ہے کہ میں نور کی کرنوں پر کیسے سوار ہو جاؤں تو جواب یہ ملتا ہے کہ کیا میں نے اپنے نور کی مسل تمہیں عطا نہیں کی؟ یہ جو میں نے تمہیں اپنے نور کی مسل عطا کی ہے کس لیے عطا کی ہے؟ یہ وہ نور ہے جو تمہیں مجھ تک پہنچنا چاہیے.
سبحان
اللہ. تو اب اس اسم نور سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حقیقت کیا ہے, معیار انسانیت کیا ہے, اور انسان کے لیے سفر کیا ہے. آخر میں اس کو میں ختم کرتا ہوں ایک جناب امیر المومنین علیہ السلام کے اور اگر مجھے صحیح یاد ہے تو یہ سہل ابن حنیف کے نام تھے یا اسباب بن نباتا کے نام. اور مجھے سب سے زیادہ حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں ممبروں سے خیبر اتنا پڑھا جاتا ہے لیکن میں نے کبھی یہ حدیث نہیں سنی کسی کو سناتے کہ علی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں واللہ ما قلعت باب خیبر, خدا کی قسم میں نے باب خیبر کو فتح نہیں کیا, سر نہیں کیا, مگر یہ کہ میرے اور اس کے درمیان 40 ذراع, رے غاد رے الف عین, ذراع اس زمانے میں فاصلے کو کہا جاتا تھا کہ کوہنی سے انگلی تک ایک ذرا, یعنی تقریباً ایک قدم, 40 ذراع کا فاصلہ تھا. میں نے خیبر کو کس حالت میں اکھاڑا جب میرے اور اس کے درمیان 40 قدم کا فاصلہ تھا. ولم تحسوا بأعضائي, اور اسے میں نے اپنے اعضاء سے محسوس نہیں کیا, ریموٹ کنٹرول, یعنی خیبر جو تھا ریموٹ کنٹرول آپریشن کر رہا کہ میں نے. اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے اس لیے کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ خیبر کے گرد خندق دی ہوئی اور اتنی چوڑی خندق تھی کہ کوئی بڑے سے بڑا شہ سوار بھی اس کو پار کر کے نہیں جا پا رہا. تبھی تو یہ مسئلہ تھا کہ 39 دن تک جتنے بھی جاتے تھے اب سب سالات وہ بیچارے باہر کھڑے ہو کے تھک ہار کے واپس آئے تھے کہ اگر اس پہ کچھ تیر بھی برسائے قلعے پر تو وہ قلعہ جن لوگوں نے دیکھا ہے انہوں نے بتایا کہ ایکچولی وہ قلعہ ایسے بنا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ پہاڑوں کو کاٹ کے بنایا ہے. ایکچولی وہ پہاڑ ہے اور پہاڑوں کے اندر وہ قلعہ بنا ہوا ہے, یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک پہاڑ راک ہے اس کے اندر جو ہے وہ پوری آپ آبادی بنا لیں. جیسے ابھی بھی میں نے ایک جگہ دیکھا تھا کہ تبریز میں ایران میں اسی طریقے سے کھڑا ہے کہ وہ زلزلے کی وجہ سے کچھ ایسی حالت بن گئی ہے کہ پہاڑ کے اندر انہوں نے رہائش کیا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ راک پورے راک ہے وہ قلعہ جو ہے پہاڑ ہے اور اس کے گرد انہوں نے بہت چوڑی خندق کھود دی تھی, اس میں پانی ڈال دیا بھر دیا کہ بیچارے جو 39 دن تک لوگ جاتے تھے وہ یہی کر کے واپس آئے ہوتے. تب پیغمبر اکرم نے 40ویں دن کہا تھا کہ میں اس رجل کو بھیجوں گا جو کرار اور غیر فرار ہوگا. تو امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں خود باقاعدہ مکتوب لکھا خط لکھا ہے اپنے صحابی کو, خدا کی قسم میں نے خیبر کے قلعے کو نہیں سر کیا مگر یہ کہ میرے اور اس کے درمیان 40 قدم کا فاصلہ تھا اور میں نے اسے اپنے اعضاء سے حس نہیں کیا, میں نے اس کو سر کرنے میں مدد نہیں لی بے قوت جسدیت جسد کی قوت کی, ولا بے حرکت غذائیت اور نہ اس قوت کی جو غذا کی حرکت سے پیدا ہوتی, لیکن ایت تو میں نے تائید حاصل کی بے نفس نفس بے نور رب ہم وہ بولے ایت تو بے قوت ملکوتی یتن, میں نے تائید حاصل کی قوت ملکوتی کی, وہ نفس بے نور رب ہم وہ بولے اور اس نفس کی جسے اس کے رب کے نور میں روشن کر, نورانیت جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے یہ کام کیا ملکوتی طاقت کی تائید حاصل کرتے ہوئے اور اس نفس کے ذریعے سے کہ جسے اس کے رب کے نور میں روشن کر دیا تھا. فانا من احمد, پس میں احمد سے ہوں, کضوء من الضوء, جس طریقے سے ایک شعاع دوسری شعاع سے, یہ نورانیت نورانیت اور زندگی جو ہے نا اس چیز کو. السلام علیکم.